بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، محترم مولانا عبدالعلیم صاحب خطیبی ندوی کا جمعہ بیان اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا الی یوم الدین، اما بعد. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا بڑا فضل ہے اور اسی کا احسان ہے کہ ایک مبارک مہینہ یعنی ماہ رمضان کی عبادتوں کی تکمیل کی ہمیں توفیق عطا فرمائی، اور یہ بھی اس کا بڑا احسان ہے کہ مبارک مہینے کی تکمیل پر اللہ تعالی نے یہ عید کا انعام اور عید کا تحفہ ہمیں عنایت فرمایا ہے. اس موقع پر میں اپنی طرف سے تمام مسلمانوں کو عید الفطر کی مبارکباد دیتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس عید کو نہ صرف ہم اہلیان بھٹکل کے لیے بلکہ عالم اسلام کے لیے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے عزت، سرخروئی، محبت، رحمت، اتحاد اور دنیا میں سرخروئی کا ذریعہ بنائے. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں، عید ایک محبت کا پیغام ہے، عید اتحاد کی ہمیں دعوت دیتا ہے، عید اپنوں سے گلے ملانے کی ہمیں طرف ہمیں بلاتا ہے، عید کا دن رشتہ داروں کو قریب کرنے کا ہے، عید کا دن دشمن کو بوسہ دینے کا ہے، عید کا دن اسلامی تعلیمات کو دنیا میں اپنے اخلاق اور اعمال کے ذریعے سے عام کرنے کا ہے. اسی لیے دیکھیے، عید کے دن کی ابتدا ہم مسلمان اللہ کی تکبیر سے کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی اور عظمت کا گن گا کر کرتے ہیں، اور اللہ کی بڑائی کا علل اعلان اعلان کر کے کرتے ہیں، اور عید کی ابتدا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ایک عظیم عبادت کے ادا کر کے کرتے ہیں، اللہ کے سامنے جھک کر، اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو رگڑ کر، اپنی بندگی، اپنی ذلت اور اللہ کے دین کے سامنے اپنی تابعداری کا اعلان کر کے کرتے ہیں. تو عید کا دن اللہ کی تابعداری کے اظہار کا دن ہے. اگر ہم نے عید کے دن کی ابتدا اللہ کی عبادت سے کی ہے تو یہ عید کا حق ہے کہ عید کے دن کی انتہا بھی ایسے ہی اعمال کے ذریعے سے کریں جن اعمال سے اللہ خوش ہوتے ہیں. اگر ہم نے صبح میں نماز تو پڑھ لی اور بعد میں یہ سمجھا کہ ہم آزاد ہیں، عید من مانی اپنی خوشیوں کے اظہار کا دن نہیں ہے. عید کے دن خوشیاں منانے کی ہمیں اسلام اجازت دیتا ہے، لیکن ایک مسلمان کی خوشی اور اس کا غم دونوں اسلامی شریعت کے دائرے میں ہوتا ہے. اسلامی شریعت سے قدم باہر نکال کر مسلمان نہ خوشی منا سکتا ہے نہ مسلمان غم منا سکتا ہے. اس لیے اگر ہم نے صبح میں اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیا، اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ عید کا دن، عید کی خوشی میں ہم کوئی ایسا عمل ہم سے صادر نہ ہونے پائے، ہم ایسا کوئی عمل نہ کریں جس سے ہمارے اسلام کی بدنامی ہوتی ہو، جس سے ایمان پر دھبا آتا ہو، جس سے ہمارے اخلاق بگڑ جاتے ہوں، جس سے بے حیائی کی بدبو آتی ہو. ایسا کوئی کام اگر ہم کریں گے نہ صرف ہم بدنام ہوں گے بلکہ اسلام بدنام ہوگا اور ہم اللہ کے ناشکرے بندوں میں شامل ہو جائیں گے. دوسری بات، اس عید کے موقع پر میں اپنے بھائیوں سے، خصوصاً اپنے نوجوانوں سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ادب اور احترام، بڑوں کا ادب اور ان کا احترام اور ان کی قیادت کے سامنے اپنے سروں کو جھکانا، یہ کسی بھی قوم کی ترقی کی علامت ہے. جس قوم کا نوجوان اپنے بڑوں کے تجربات سے فائدہ اٹھاتا ہے، ان کی نصیحتوں پر عمل کرتا ہے، ان کے سامنے اپنے سروں کو جھکاتا ہے، ان کے اشارے پر آگے بڑھتا ہے، اس قوم کی ترقی میں کوئی شک نہیں کر سکتا. اور جس قوم کا نوجوان اپنے بڑوں کے خلاف کھڑے ہو جاتا ہے، ان سے بغاوت پر آ جاتا ہے، ان سے بدزبانی کرنے لگتا ہے، ان کے مشوروں اور تجربات سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے، تو یاد رکھیے اس قوم کی ترقی کبھی نہیں ہو سکتی، بلکہ اس قوم کی زندگی پر فاتحہ پڑھنا چاہیے. وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی جس قوم کی قیادت بڑوں کو نیچا کر کے نوجوان اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے. تاریخ کا مطالعہ کیجئے، جب جب بھی بڑوں کے ساتھ، ذمہ داروں کے ساتھ بغاوت کر کے نوجوانوں نے قیادت اپنے ہاتھ میں لی ہے، تب تب مسلمانوں پر آفتیں اور مسلمانوں میں اختلافات کے آثار ظاہر ہوئے ہیں. تو یہ بڑوں کا ادب، ان کا احترام ایک اسلامی فریضہ بھی ہے، اخلاقی فریضہ بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم يرحم صغيرنا ولم يقر كبيرنا فليس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا ہے اور بڑوں کا احترام نہیں کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. بڑوں کے احترام نہ کرنے پر اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو ہمیں کتنا اپنے بڑوں کا خیال رکھنا چاہیے. آج ہم اپنے بڑوں کے سامنے جھکیں گے تو یاد رکھیے، کل کی آنے والی نسل، ہماری اولاد اور ہمارے زمانے کے بچے، وہ ہمارے سامنے جھکیں گے. اگر آج ہم نے اپنے بڑوں سے بغاوتیں کی تو یاد رکھیے، کل آنے والی نسل ہمارے خلاف بغاوت کرنے کے لیے کھڑے ہو جائے گی. جیسے ہم کریں گے ویسے نتائج کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا. دوسری بات، بڑوں کے جو ادارے ہیں، اجتماعی ادارے، جن کو ہمارے بڑوں نے اعلی مقاصد کے لیے، قوم اور ملت کی ترقی کے لیے اور ہماری سرخی کے لیے قائم کیے ہیں، ان اداروں کی حفاظت کیجیے. ایسا نہ ہو کہ بڑوں نے اپنی محنت سے، اپنے خلوص سے، اپنی فکروں سے جن اداروں کو خون پسینہ لگا کر پروان چڑھایا، ہم اپنے ذاتی مفاد کے لیے، ہم اپنے ذاتی مقاصد کے لیے آپسی اختلاف میں ان اداروں کو توڑ نہ دیں. اگر ایسا کریں گے تو ہم سے بڑھ کر ناشکری قوم کوئی نہیں ہو سکتی. تیسری بات یاد رکھیے، نوجوانوں سے خاص طور پر کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں سے میں کہوں گا کہ کمائی، حلال کمائی کی فکر کریں. دولت کو بٹورنے کی کوشش میں، آسانی سے ایزی دولت کے حاصل کرنے کے جوش میں حرام اور حلال کے درمیان فرق کی دیوار کو منہدم نہ کیجیے. آپ تھوڑا کمائیں گے، حلال طریقے سے کمائیں گے، اس میں برکت ہوگی، دل کو سکون ملے گا، گھر میں سکون ہوگا، معاشرے میں سکون ہوگا اور لوگوں میں عزت اور توقیر اور احترام بھی ہمارا باقی رہے گا. اگر ہم نے دولت کے بٹورنے کے شوق میں حرام اور حلال کے درمیان تمیز نہ کی، بلکہ دولت کو بڑھانے کے لیے سود کو بھی لینا شروع کیا، حرام تجارت بھی کرنی شروع کی، حرام طریقے کے کاروبار کے بھی حصہ لینا شروع کیا، تو یاد رکھیے نہ دل کو اس سے سکون مل سکتا ہے، نہ گھر میں سکون ملے گا، نہ اولاد کے اخلاق اچھے بچ سکتے ہیں، نہ معاشرے میں ہماری عزت باقی رہے گی. آج جو دشمنوں کے دلوں سے ہماری عزت نکلی جا رہی ہے، ہمارا احترام نکلا جا رہا ہے، دشمن ہم پر شیر بن کر آ رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پیٹ میں غلط چیزیں جا رہی ہے، اس کی وجہ سے دشمنوں کے دلوں سے ہمارا روب نکل رہا ہے. اگر حرام غذا پیٹ میں جائے گی، ہمارے اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے اور اچھے اعمال کی طرف ہماری طبیعت بھی آمادہ نہیں ہوگی. چوتھی چیز میں نوجوانوں سے کہوں گا، آپ نوجوان ہیں، آپ امت کے مستقبل ہیں، ہمارے بڑوں کو آپ سے امیدیں ہیں، آپ اچھے بنے ملت اچھی بنی، آپ بگڑ گئے ملت بگڑ گئی. خدا را جوانی کے جوش میں، دوستوں کی محفلوں میں ایسا کوئی کام نہ کیجئے جس سے آپ کی نوجوانی ضائع ہو جائے، آپ کی طاقت ضائع ہو جائے، آپ کے اخلاق برباد ہو جائے. ایسا کوئی کام آپ نہ کیجئے. آپ اپنے دوستوں میں رہنے سے پہلے سوچئے کہ کن کے ساتھ رہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے آدمی جس کے ساتھ رہتا ہے اس کا دین بھی اسی کے مطابق ہوتا ہے. آدمی اچھا ہے یا برا اس کو پرکھنے کے لیے اس کے دوستوں کو دیکھیے. اچھے دوستوں کے ساتھ رہے گا وہ آدمی اچھا رہے گا, برے دوستوں کے ساتھ رہے گا وہ آدمی برا ہوگا. تو آپ دوستی کرنے سے پہلے ہزار مرتبہ سوچئے کہ میں جس سے دوستی کرتا ہوں اس کے اخلاق کیسے ہیں, اس کے کیریکٹر کیسے ہیں, کیا میں ان کے ساتھ گھوم سکتا ہوں. آج اگر برے لڑکوں کے ساتھ ہم گھومیں گے تو یاد رکھیے ہم چاہے کتنے شریف گھرانے سے تعلق رکھتے ہوں ان کے ساتھ رہ کر ان کی صحبت میں رہ کر ان کی غلط عادتیں بھی آہستہ آہستہ ہمارے اندر آ جاتی ہیں اور پھر برائی کی برائی ہمارے دل سے نکل جاتی ہے اور پھر جو بے حیائی بد اخلاقی اور اس کے برے نتائج اس کے ذریعے ظاہر ہوتے ہیں ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں. تو اس لیے میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے ان کی نوجوانی ضائع ہو جائے. اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھیے رات کا حصہ عشاء بعد کا حصہ میں خاص طور پر نوجوانوں سے بھی کہہ رہا ہوں, ان کے سرپرستوں سے بھی کہہ رہا ہوں, اگر سرپرست اپنی اولاد پر گرفت مضبوط کریں گے تو انشاءاللہ نوجوان ان کے کنٹرول میں رہیں گے. تو عشاء کے بعد آپ ہرگز اپنے دوستوں کے ساتھ نہ گھومیے. حدیث میں اس سے روکا گیا ہے, عشاء بعد فالتو باتیں کرنے سے ادھر ادھر گھومنے سے روکا گیا ہے. اور آپ کو معلوم ہے جتنی برائیاں معاشرے میں وجود میں آتی ہیں, جتنی برائیاں معاشرے میں وجود میں آتی ہیں وہ سب راتوں میں وجود میں آتی ہے. رات کی تاریکی میں شیطان آزادانہ گھومتا ہے, شیطان کی فوج گھومتی ہے اور اس کی وجہ سے رات کی جو مجلسیں ہوتی ہیں اس میں برائیوں کی آمد زیادہ ہوتی ہے. تو اس لیے میں اپنے نوجوان بھائیوں سے بڑی محبت سے اور بڑی لجاجت سے کہوں گا آپ اپنی نوجوانی کے جوش پر ذرا کنٹرول کریں. آج اگر آپ اپنی نوجوانی کی حفاظت کریں گے کل کو قوم اور ملت کی قیادت آپ کے ہاتھ میں آئے گی. آج اگر آپ نے اپنی نوجوانی کو وقتی لطف اور عائش کے لیے ضائع کر دیا کل کو قوم کی قیادت آپ کے ہاتھ میں نہیں آ سکتی. آپ قوم کا مستقبل نہیں بن سکتے, آپ قوم کی آبرو نہیں بن سکتے. تو اس لیے اس آفت کے آنے سے پہلے پہلے آپ اپنی حفاظت کیجیے. تیسری چیز میں سرپرستوں اور ذمہ داروں سے کہوں گا کہ وہ اپنے بچوں کی فکر کریں. بچے آپ کے ہاتھ میں اللہ کی امانت ہے. بچوں کو تعلیم دینے سے پہلے آپ سوچئے آپ بچوں کو کیا بنانا چاہتے ہیں. آج کا جو ماحول ہے, آج کا جو نظام تعلیم ہے, ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے اندر کس طرح کا زہر بھرا ہوا ہے. اگر آج ہم نے اعلی تعلیم کے شوق میں, بڑی ڈگریوں کے شوق میں اپنے بچوں کو یہود و نصارہ اور کافروں کی گود میں دے دیا تو کل کو یاد رکھیے معاشرے میں قوم کے قائد نہیں آئیں گے, کفر کے جھنڈے گاڑنے والے آ سکتے ہیں. میں بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں. غذا خراب پیٹ کے اندر جائے گی, خراب اثرات آتے ہیں. غذا اچھی پیٹ کے اندر جائے گی, اچھے اثرات آتے ہیں. تعلیم اچھی آئے گی, بچے اچھے بنیں گے. تعلیم بری ملے گی, فکریں بری ہوگی. آپ ظاہر کو نہ دیکھیے, ظاہر میں ممکن ہے نماز کے پابند ہوں, ظاہر میں ممکن ہے اسلام کے نعرے لگانے والے ہوں, لیکن اگر تعلیم صحیح نہیں ملے گی تو ان کی عقل مومن نہیں ہو سکتی, ان کو اسلامی احکام پر خود اعتمادی حاصل نہیں ہو سکتی. میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں, جو لوگ مغربی تعلیم کو حاصل کرتے ہیں, کفر و شرک کے مدارس میں تعلیم حاصل کرتے ہیں, ظاہر میں مسلمان ہو سکتے ہیں, باطن میں مسلمان نہیں ہو سکتے. یہ یاد رکھیے, آج جو معاشرے میں بغاوت ہو رہی ہے, دینی احکام کے خلاف نعرے لگائے جا رہے ہیں, 90% اس میں مسلمان ہے. کہاں سے پیدا ہوئے وہ؟ کیا گھر سے پیدا ہوئے؟ نہیں, ان کی اسکول کی تعلیم نے ان کے اندر بغاوت کے آثار پیدا کیے ہیں. تو آپ کے ہاتھ میں اللہ کی امانت ہے, ایسے اداروں میں اپنے بچوں کو کبھی داخل مت کیجیے جہاں مسلمان ذمہ دار نہ ہو, جہاں مسلمانوں کے ذریعے سے تربیت کا نظام نہ ہو. اللہ کے لیے آپ ایسے بچوں کو ایسے اداروں کے حوالے نہ کیجئے، بھلے ذرا تعلیم ان کی کمزور ہو جائے لیکن ایمان محفوظ رہے، یہ ہمیں مقدم ہونا چاہیے۔ تعلیم کے نشے میں ہم نے ایمان کو بیچ دیا، کفر کے بدلے میں ایمان کا سودا کر لیا، ہم سے بڑا منافق اور ہم سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اللہ کے لیے اپنے بچوں کی فکر کیجئے، ایسے اسکولوں میں اور مدارس میں ان کو داخل کیجئے جہاں دینی نظام تعلیم اور دینی تربیت کی فکر کی جاتی ہے، اس کے لیے کوششیں کی جاتی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے، ہمارے علاقے میں کئی ایک ایسے اسکولس ہیں جو بڑے غیرت مند لوگوں نے قائم کیے ہیں اور جن کے مینجمنٹ مسلمان، جن کے ذمہ دار مسلمان، جس کے اساتذہ مسلمان، اور دینی تعلیم کا بھی، دینی تربیت کا بھی معقول نظام وہاں پر ہے۔ ایسے اداروں کے ہوتے ہوئے پھر بھی ہم کفر کی گود میں اپنے بچوں کو ڈال رہے ہیں، کیا ہم اپنے بچوں کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کے ساتھ محبت کر رہے ہیں؟ یقیناً نہیں۔ تو اس لیے اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کیجئے، ان کے اخلاق کو سنوارنے کی فکر کیجئے، گھر میں ان کو اچھا ماحول دیجئے، ہم اچھے رہیں گے گھر کا ماحول اچھا رہے گا، گھر میں تربیت کی فکر ہوگی تو انشاءاللہ ہمارے گھر سے جو بچے باہر جائیں گے وہ انشاءاللہ آپ کے لیے بھی نیک نامی کا باعث بنیں گے اور قوم و ملت کے لیے بھی نیک نامی کا باعث بنیں گے۔ اور ایسے بچوں کے ہاتھ میں بڑے ہونے کے بعد جب قوم کی قیادت اور لیڈرشپ آئے گی تو انشاءاللہ وہ صحیح طریقے پر قوم کی رہنمائی بھی کریں گے۔ پانچویں بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم جس ماحول میں رہتے ہیں، ہم جس ملک میں رہتے ہیں، ہمارا آپ سب جانتے ہیں یہاں ہماری تعداد بہت کم ہے، یہاں پر زیادہ تعداد ہمارے ان غیر مسلم بھائیوں کی ہے جو ہمارے ساتھ ہزار سال سے یہاں پر رہ رہے ہیں، مل جل کر رہ رہے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ادھر کچھ سالوں سے ان کے دل و دماغ کے اندر نفرت اور عداوت کو بھرا جا رہا ہے، اس کا سور پھونکا جا رہا ہے، اس کے نتیجے میں گندی سیاست آ پڑی ہے، دشمنیاں عام ہو رہی ہے اور خلاف سازشیں ہو رہی ہے، طرح طرح کی پلاننگیں ہو رہی ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس کا علاج کیسے کر سکتے ہیں؟ سب سے مؤثر اس کا علاج یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ محبت کی نگاہ سے ملیں، ان سے باتیں کریں، ان کے ساتھ گھل مل جائیں۔ آدھا جو اختلاف ہے، آدھی جو دشمنی ہے، وہ دوری کی وجہ سے ہے، ہمارے اور ان کے درمیان دوری پیدا ہو رہی ہے۔ تعجب کی بات ہے، ہمارا کاروبار ان کے ساتھ، ہمارے پڑوس میں وہ رہتے ہیں، ہمارے کھیل میں وہ شریک رہتے ہیں اور ہماری محفلوں میں بھی ان کو بلایا جاتا ہے، لیکن کبھی ہم محبت سے، دینی نقطۂ نظر سے ان سے بات نہیں کر سکتے ہیں۔ کبھی ہم نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے اپنے پیغام کا نہ زبان سے تعارف کیا نہ عمل سے تعارف کیا۔ تو ایسے موقع پر اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک فتنہ اور فساد سے محفوظ رہے، ہمارا ملک دشمنیوں سے محفوظ رہے، ہمارے ملک میں محبت کی فضا قائم رہے، ہمارے ملک میں اتحاد اور اتفاق کی فضا قائم رہے، ہمارا ملک ترقی کرے، تو اس کے لیے بنیادی ضرورت یہ ہے کہ انسانی بنیاد پر ہم بھی انسان، وہ بھی انسان، تو انسان ہونے کے ناطے ہم ان سے اپنے تعلقات کو جوڑیں۔ اسلام میں جب جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر ثواب ملتا ہے تو غیر مسلموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، ان سے محبت کے ساتھ باتیں کریں گے، ان کی خیر خیریت کا دریافت کریں گے، وہ اگر بیمار ہو تو ان کے گھر یا ہسپتالوں میں جا کر ان کی عیادت کریں گے، ان کے غم میں، ان کی خوشی میں ہم شریک ہو جائیں گے، وہ اگر مقروض ہے، وہ اگر پریشان ہے تو ان کی ہم مدد کریں گے۔ کیا اللہ کی طرف سے ہمیں ثواب نہیں ملے گا؟ یقیناً ملے گا۔ آج اس کی ضرورت ہے، ان کے سامنے عملاً اپنے اخلاق کو پیش کرنے کی ضرورت ہے، انسانیت کی بنیاد پر ان کو اپنے قریب کرنے کی ضرورت ہے، ان سے گھل مل کر رہنے، ان کی مدد کرنے، ان کے درد اور دکھ میں شریک ہونے کی ضرورت ہے۔ یہی ایک حکمتی پہلو ہے اور یہی ایک ہتھیار ہے جس سے نفرت کی دیوار منہدم ہو سکتی ہے، اس سے آپس میں محبت پیدا ہو سکتی ہے۔ آج اسی کی ملک کو ضرورت ہے، کہ ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کا بھی دعوتی نقطہ نظر سے خیال رکھیں، دعوتی نیت سے ان کے ساتھ مل جل کر رہیں، دعوتی نیت سے ہم ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، دعوتی نیت کے ساتھ ہم ان کا تعاون کریں، ان کی مدد کریں اور ان سے محبت کا معاملہ کریں۔ یہ آج وقت کا فریضہ ہے۔ اگر ہم نے اس کام میں کوتاہی کی، نہ ہمارا ملک محفوظ رہ سکتا ہے نہ ہم محفوظ رہ سکتے ہیں۔ آخر میں یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کے بعد شوال کا مہینہ آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے 6 روزے کی فضیلت بیان کی ہے۔ من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر۔ حضرت امام مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے ساتھ شوال کے 6 روزے رکھے، اس نے گویا پوری زندگی روزہ رکھ لیا، پوری زندگی اس نے روزے رکھ لیے۔ سال کے 360 دن ہیں، 30 روزے رمضان کے، 300 دن ہو گئے، 6 روزے شوال کے، 60 دن ہیں، تو 60 کو 10 سے ضرب دیجئے کتنے ہو جائیں گے، 360 دن روزے رکھنے کی طرح ہے۔ تو ہم نے رمضان میں روزے رکھ لیے، روزے رکھنے کے عادی بن چکے، اب عادت ہے ہی، کل سے ایک مہینے میں آپ رکھ سکتے ہیں، ایک ایک کر کے بھی رکھ سکتے ہیں، ایک ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں، شروع میں بھی رکھ سکتے ہیں، درمیان میں بھی رکھ سکتے ہیں، آخر میں بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر شروع میں ہم رکھیں گے تو آسانی ہوگی۔ تو میں امید کروں گا کہ کل سے انشاءاللہ ہم شوال کے بھی روزے رکھیں گے، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت اس کی ہمیں بیان فرمائی ہے اس کے ہم مستحق ہو جائیں۔ پھر ایک بار میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس دن کو ہم سب کے لیے خیر و عافیت کا، محبت کا اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔